نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں, ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے. قرآن مجید میں بالکل وسط میں دو نہایت عظیم سورتیں ہیں جو قرآن مجید کی حکمت اور اس کے فلسفے کے اعتبار سے نہایت اہم ہے, اور یہ جو حسین اور جمیل جوڑا ہے سورتوں کا, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف, ان دونوں کے مابین بہت سی چیزیں مشترک ہیں, مشابہ ہیں. اب اس وقت خاص اس مسئلے میں تفصیل کا وقت تو نہیں ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں کا آغاز اور دونوں کا اختتام, اگر صرف ان کا تقابل کر لیا جائے تو بھی یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آ جائے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى آخر الآیہ. اور سورہ کہف کی پہلی آیت ہے, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اب ذرا تقابل کیجئے, ایک سورت کا آغاز ہوا ہے سبحان اللہ کے کلمے سے, دوسری کا ہوا ہے الحمد للہ کے کلمے سے. ان دونوں میں جو مناسبت ہے اور جو تعلق ہے وہ حضور کی اس حدیث سے سامنے آ جائے گا کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. اللہ تعالی کی معرفت کی جو میزان ہے وہ آدھی تو بھر جاتی ہے کلمہ سبحان اللہ سے, اور پھر وہ پوری بھر جاتی ہے کلمہ الحمدللہ سے. معرفت خداوندی کے ضمن میں یہ جو کلمات ہیں نہایت اہم. ایک کا انداز ہے نفی کا, ایک کا انداز ہے اس بات کا, بات دونوں میں ایک ہی ہے. اللہ پاک ہے ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر ذوق سے, ہر احتیاج سے, اور اللہ تعالی میں تمام قابل تعریف اوصاف موجود ہیں بتمام و کمال. ایک ہی بات کے کہنے کے دو انداز ہیں، ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں حضور کا ذکر ہے، لیکن دونوں میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا. سبحان الذی اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ کہف میں دیکھیے پھر حضور کا ذکر ہے اور یہاں بھی نسبت عبدیت. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب. تیسری بات دیکھیے کہ ایک میں معراج کا ذکر ہے، معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر چڑھنے کو، دوسرے میں نزول کا ذکر ہے. قرآن مجید نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شب معراج میں حضور تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا تک. ایک عروج ہے، ایک نزول ہے. اب ان نسبتوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو انہی کو نسبت زوجیت ہے. صرف اشارے کر رہا ہوں اس لیے کہ میری گفتگو کا اصل موضوع یہ نہیں ہے. اب ذرا اختتام پر آئیے. سورہ بنی اسرائیل کی بھی آخری دو آیتیں کلمہ قل سے شروع ہوتی ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس سے اگلی آیت وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں اسی کلمہ قل سے شروع ہو رہی. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ایک تو چار قل ہیں وہ سورتیں، اور ایک یہ چار قل جو ہیں ان آیات کے حوالے سے بھی ذہن نشین کر لیں. اب ذرا توجہ مرتکز کیجئے آخری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے اور آخری آیت جو سورہ کہف کی ہے. یہ جو دونوں آیات ہیں یہ توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں شمار ہو سکتا ہے. لیکن توحید کا بھی ایک پہلو تو یہ ہے کہ ذات باری تعالی کی جو منفرد شان ہے اس کو واضح کیا جائے کہ کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا ضد نہیں، کوئی اس کا ند نہیں. اس میں تو ہم اللہ کی ان منفرد شان کو واضح کرتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ انسانوں میں سے جنہیں اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہ جو شرک کا پہلو آتا ہے تو اس کی نفی ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دیا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اس طریقے سے جیسے پہلی آیت نے معرفت خداوندی کے ضمن میں تسبیح اور تحمید دونوں کو جوڑ کر بات کو مکمل کر دیا تھا، اسی طرح دونوں صورتوں کی آخری آیتوں نے توحید کے بیان میں دو اسلوب اختیار کر کے توحید کے مضمون کی تکمیل کر دی. یہ تو سمجھیے کہ میری گفتگو کی تمہید تھی. اصل جو موضوع ہے آج کی گفتگو کا وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت. ایک آیت بھی ہم سمجھ لیں ایک نشست میں اور اللہ تعالی اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اسے ہم پر واضح فرما دے اور اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے تو یہ بھی بہت نفع کی اور بہت فائدے کی بات ہے. یہ جو آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی, اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو اس میں پانچ باتیں کہی گئی. دو تو فعل امر آئے ہیں, آغاز فعل امر سے اختتام فعل امر پر, کلام انشائیہ اول و آخر. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہو کہ کل حمد اللہ کی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, یہ پھر فعل امر ہے, اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. میں نے نہ ابھی حمد کا ترجمہ کیا نہ تکبیر کا ترجمہ کیا, ابھی صرف بات سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے شروع اور آخر میں کیا انداز ہے. دو حکم ہیں, کہو کہ کل حمد اللہ کی ہے اور اس کی تکبیر کرو جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے. درمیان میں تین جملے خبریہ ہیں نفی کے, لم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی بادشاہی میں اختیار میں, ولم یکن لہ ولی من الذل, اور نہ ہی ہے کوئی اس کا دوست کسی کمزوری کی وجہ سے. تین باتوں کی نفی, جو ٹھوکریں انسانوں نے اللہ تعالی کے بارے میں کھائیں ان کی وضاحت نفی کے انداز میں, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اول و آخر دو حکم, پانچ باتیں آئی ہیں اس ایک آیت میں, اور اگر ہم غور کریں تو توحید کا کل بیان اس ایک آیت میں موجود ہے. اب اس کے ایک ایک حصے پر تھوڑا تھوڑا وقت لگائیے, نہ میرے پاس زیادہ وقت ہے اور نہ میں آج کچھ لفاظی کرنے کے موڈ میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھیں اور گن کر ذہن نشین کریں. پہلا کلمہ جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ میں کر بھی چکا ہوں, یہ معرفت خداوندی کے ضمن میں تکمیلی کلمہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ سے تو میزان آدھی ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کو پر کر دیتی ہے. بلکہ حضور کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ وَتَمْلَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ, اس سے تو آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ جتنا خلا ہے سب پر ہو جاتا ہے. یہ اس درجے معرفت خداوندی, معرفت الہی کے ضمن میں تکمیلی کلمہ ہے. آخر کوئی وجہ تو ہے کہ جو ام القرآن ہے سورہ فاتحہ, اس کا آغاز اسی سے ہوا, الحمدللہ رب العالمین. اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے حمد کا ترجمہ پہلے اسی لیے نہیں کیا تھا کہ عام طور پر ہم جب صرف لفظ تعریف سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا جو مفہوم ہے محدود ہو جاتا ہے. تعریف بھی عربی کا لفظ, حمد بھی عربی کا لفظ, اور ایک زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی کبھی نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی باریک سا فرق. اصل میں جو حمد کا کلمہ ہے, اور ہمارے دین کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے. اب میں کیا عرض کروں کہ ادھر جاؤں گا تو پھر بہت وقت لگ جائے گا. کوئی سبب ہے کہ حضور کا نام احمد ہے, حضور کا نام محمد ہے, حضور کا نام حامد ہے, حضور کا نام, یہ تمام جو کلمات ہیں یہ حمد ہی سے نکلے ہوئے ہیں. وَلِوَاهُ الْحَمْدِ بِيَدِي, میدان حشر میں حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، حضور کی امت کے لیے حمادون، حمد کرنے والے، حضور کو جو خاص مقام ملے گا سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، عسا یبعث کا ربوں کا مقام محمودا، تو یہ بلا وجہ تو نہیں، یہ چوٹی کا کلمہ ہے معرفت باری تعالیٰ کے ضمن میں، اور اس کے مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک شکر اور ایک ثنا، ان دونوں کا فرق کیا ہے کہ شکر انسان کرتا ہے کسی کے احسان پر، کسی نے اس کی کوئی ضرورت پوری کی ہو، کوئی تکلیف اس سے رفع کی ہو، کوئی احتیاج اس کی پوری کی ہو، کچھ دیا ہو، تو شکر کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شکر کرنے والے کی ذات کو کچھ پہنچتا ہے، اور ثنا جو ہے وہ کسی ذات کی ہوگی جس میں کوئی کمال ہے، حسن ہے، خوبی ہے، خواہ ہمیں اس خوبی سے کوئی حصہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، ایک چیز اپنی جگہ پر قابل تعریف ہے، ایک ہے کہ جس میں کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، آپ اس کے حسن یا کمال کو بیان کرتے ہیں، ثنا کے معنی لوٹانا ہوتا ہے، تثنیہ، دو گویا کہ جو اس میں حسن یا کمال ہے اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس کی طرف لوٹاتے ہیں، یہ جو ثنا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس خیر سے یا اس حسن سے یا اس کمال سے کوئی آپ کو بھی فیض پہنچاؤ، وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جائے گی، اور اگر اس سے کچھ ہمیں پہنچا ہے تو اب شکر کیا جائے، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو بنے گا کلمہ حمد، ترجمہ کیا ہوگا، قل الحمد للہ، کہو کہ کل شکر بھی اللہ کے لیے ہے اور کل ثنا اور تعریف بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ پہنچ رہا ہے، جو رزق ہمیں مل رہا ہے، جو ضروریات ہماری بہم پہنچ رہی ہیں، ان سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، چاہے وہ بہت سے سلسلے اسباب سے ہو کر پہنچے، آپ نے روٹی کھائی، گندم تھی، وہ کہیں کسی نے کاشت کی، اس کے کاشت میں نہ معلوم کتنی قوتیں زمین کی لگیں، اس میں کتنی قوتیں سورج کی لگیں، اس کی حرارت اور تمازت، پانی کا کتنا حصہ ہے، ہواؤں کے چلنے کا کتنا حصہ ہے، آپ تو گن بھی نہیں سکتے کہ اس میں کون کون سے عوامل شامل ہیں، لیکن ایک ہی چھلانگ میں بندہ مومن اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ اسباب ہے یہ ایک مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، تو چاہے کروڑوں سلسلوں سے ہو کر کوئی چیز مجھ تک پہنچی ہو، اصل میں اس کا مجھے دینے والا، میرا معطی، میرا رازق وہ اللہ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے، انسان شرک میں تو ملوث ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، یہ میری کوئی تکلیف رفع کر سکتا ہے، یہ مجھے کچھ دے سکتا ہے، جب اس کی نفی ہو گئی کہ شکر کل کا کل اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے شکر کا سوال ہی نہیں، مجازن ضرور ہے، انشکر لی ولی والدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، اللہ کے شکر کے تابع تو ہم شکر کریں گے، لیکن شکر مطلقاً یہ صرف اللہ کا، اسی طریقے سے اگر کسی شے میں کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خاص وصف ہمیں نظر آ رہا ہے، تو جب ہم نے اس بات کو پا لیا کہ اس میں جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی نے اس کو عطا کیا، لہذا تعریف کس کی کرنا حماقت ہے، تعریف تو اس کی ہونی چاہیے جس نے اس کو یہ وصف عطا فرمایا. پھول کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ پھول بیچارہ کیا شے؟ پھول کو یہ حسن، یہ رنگت، یہ رانائی، یہ خوشبو کسی کی عطا کرتا ہے. لہذا ایک بندہ مومن، بندہ موحد جب پھول کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے کیا کلمہ نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھ رہا ہے پھول کو، حسن اس میں نظر آیا، رنگ اس میں نظر آیا، خوبصورتی اس میں نظر آئی، خوشبو اس میں نظر آئی، لیکن پاک کون ہے؟ اللہ. اس لیے کہ اس میں اس کا کچھ نہیں، اس کا وجود اسی کا پیدا کرتا، اس میں کوئی وصف ہے تو اسی کا عطا کرتا، کوئی حسن ہے تو اس حسن کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے. لہذا تعریف اور ثنا کا حقدار وہی، شکر کا حقدار وہی، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس لیے کہ عبادت جس کو آپ کہتے ہیں، جس پر کہ سورہ کہف ختم ہوئی ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ اصل میں انہی دو چیزوں کو اگر انسان نہ پہچانے گا تو کسی اور شے کی عبادت کرے گا. اور جب اس بات کو پہچان لے گا کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، تو اب ماں سوا کی عبادت کی جڑ کٹ جائے. دیکھیے سورج کو اگر کسی نے پوجا تو کیوں پوجا؟ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی حرارت ہی سے تو ہماری فصلیں پکتی ہیں، یہ نہ ہو تو کیسے ہماری فصل پکے گی. اور لوگوں کا علم بڑھا، پہلے لوگوں کو صرف سورج کا ایک ہی کام معلوم ہوگا کہ حرارت ہے اس کی، آگے پتا چلا کہ یہ تو بارش بھی وہی برساتا ہے، عالم اسباب میں اس کی ہی تمازت ہے جس سے پانی سمندروں کا بھاپ بن کر اوپر گیا، اگر یہ نہ ہو تو یہ بارش کیسے ہوتی. اور علم بڑھا تو پتا چلا کہ نئی ہوائیں بھی یہی چلا رہا ہے، اس لیے کہ اسی کی یہ حرارت کا نظام بدلتا ہے تو ہوائیں کہیں ٹھنڈ کا علاقہ ہے وہاں جا رہی ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے اور اسی سے میری روٹی وابستہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر تو کسی ایسی ہستی نے آپ پر احسان کیا ہو جس کے احسان کا بدلہ آپ چکا سکے، تو آپ اس کا بدلہ چکا کر فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہتا. آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی، میں نے بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، عوض معاوضہ، گلہ ندارت، حساب ختم ہوا. لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ اس کا احسان تلے آپ دبتے چلے جا رہے ہو اور آپ اس کو کوئی احسان نہ کر سکے، بدلہ نہ چکا سکے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ دیتے اس کے آگے، اس کے آگے سر جھکاتے، اس کے آپ پون گاتے، اس کی تعریف کرتے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے. یہی وہ جذبہ تشکر ہے کہ جو عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. جب یہ معلوم ہوا کہ شکر تو ہے ہی اللہ کا، اس میں کچھ نہیں، سورج میں کچھ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی حقیقتیں تو پہچانی تھی اور اسی سے حجت قائم کی تھی، یہ تو ڈوب جاتا ہے، اسے زوال آ جاتا ہے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. جب یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جو رزق ہم تک پہنچ رہا ہے، ان سب کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی، اور کہیں کوئی خیر ہے، خوبی ہے، کمال ہے، حسن ہے، تو اس کا بھی منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی، تو اب وہ جڑ کر جائے گی عبادت ماں سوا کی، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے آپ سر جھکائیں، دنڈوت کریں، عبادت کریں. تو کلمہ الحمدللہ اس طریقے سے معرفت خداوندی کی تکمیل کر کے شرک کی جڑ کاٹتا. اس کے بعد اب آگے آئیے، تین چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ جس میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی. شرک کی ایک صورت دنیا میں بہت رہی کہ کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی بنا دیا. حضرت مسیح علیہ السلام پر تو یہ ظلم سب سے بڑھ کر ہوا، عیسائی اس معاملے میں، اس گمراہی میں آخری حد کو پہنچ گئے. یہ گمراہی تھوڑی سی یہود میں بھی آئی تھی. حضرت عزیر کو علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی ابن اللہ کہا، لیکن عیسائیوں میں یہ جو گمراہی ہے، بدترین شرک، یہ اپنی منطقی انتہا کو پہنچ گیا. انہوں نے صرف ابن اللہ نہیں کہا، ولد اللہ کہا. ابن اور ولد میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے، اس کی میں وضاحت اس وقت نہیں کر سکتا. انہوں نے تو کہا یہ کہ یہ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، اس کی جنس سے ہے. یہ انتہائی اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کا کلمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے کہ جہاں اس قسم کے شرک کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ تعالی کا غضب بہت بھڑکتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. میں نے تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا نا سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اس کے فوراً بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ مریم، اور اس کی یہ آیات. یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا بنایا. لقد جئتم شیئاً ادّا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گرنے کو ہے، اس گمراہی پر، اس گستاخی پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ رحمان کی شایان شان ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. کیوں شایان شان نہیں، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے. بیٹے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو. یہ ساری محبت جو بیٹے سے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ انسان نفسیاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں رہوں گا لیکن میری ہستی کا ایک تسلسل رہے گا، میرا نام چلے گا. یہ جو ایک نفسیاتی انسان کے اندر احساس ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ضرورت ہے. اگر اپنا ہی وجود ہمیشہ کے لیے ہو تو کسی بیٹے کی کوئی احتیاج نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ، وہ فانی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ تو الحی القیوم ہے، لہذا اسے کوئی احتیاج نہیں. تم نے اپنے اوپر قیاس کیا ہے، لہذا تم نے اس کے لیے بھی بیٹا تسلیم کر دیا. یہ بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. اسی طریقے سے مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ہے شرک کی بدترین صورت ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی بنا دینا. اس لیے کہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ تو جنس بھی اسی کی ہے، نو بھی اسی کی ہے. اب سید کا بیٹا تو سید ہی ہوگا اور راجپوت کا بیٹا راجپوت ہی ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو ہر اعتبار سے مساوی کر دینے والی بات ہے. اور کسی معاملے میں کسی کو اللہ کے ہم پلہ کیا جائے تو بہت سی اس میں تاویلیں ہو سکتی ہیں. کوئی بات جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی علمی ٹھوکر کھائی گئی ہو، لیکن یہاں تو بالکل برابر کر دینا ہر اعتبار سے، تو یہ جو ہے شرک کی بدترین صورت ہے. پہلے تو نفی اس کی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اور آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ربط، کہ سورہ کہف کے بھی پہلے رکوع میں یہی مضمون آیا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور یہ بول رہے ہیں سراسر جھوٹ اور کس بیانی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. پہلی نفی تو یہ ہو گئی، اس پر زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلمان جو ہے وہ اس نوع کے شرک سے محفوظ رہا ہے. یہ شرک ہمارے ہاں نہیں آیا. اللہ تعالی نے اپنے نبی، چونکہ وہ آخری رسول ہے، ان کی ایک خاص حفاظت فرمائی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ ظلم ہو گیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، حضور پر نہیں ہو سکا۔ یہ بات آپ ذرا غور کریں تو اہمیت اس کی آپ کے سامنے آئے گی کہ حضور کے ایک غلام کہیے، حضرت علی کیا ہے؟ امتی ہے، حضور کے داماد ہیں، چچا جات بھائی ہے، امتی ہے۔ حضرت علی کو خدا کا بیٹا نہیں، خدا کہنے والے پیدا ہو گئے۔ یا علی مدد، یہ ظلم بھی حضرت علی پر ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے، کچھ لوگ تمہاری دشمنی میں ایک انتہا کو پہنچ جائیں گے جیسے خوارج، اور کچھ تمہاری عقیدت میں اس انتہا کو پہنچ جائیں گے جیسے کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھایا، یہاں خوارج نے باقاعدہ شہید کر دیا، اور انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا، یہاں والوں نے خدا بنایا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ مشابہت حضرت مسیح اور حضرت علی میں ہو رہی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم سے بچ گئے، بچا لیے گئے، یوں کہیے اللہ تعالی کی خصوصی حفاظت شامل حال رہی ہے کہ یہ جو شرک کی قسم ہے، یہ مسلمانوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پیدا نہیں۔ اب آئیے دوسری قسم شرک کی، ولم یکن له شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک کوئی ساجی نہیں ہے ملک میں، بادشاہی میں، اختیار میں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک تو اللہ کی بادشاہی ہے جو اس پوری کائنات کے اوپر قائم ہے، وَلَهُ وَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے سر نگو ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، سر اطاعت و تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے طوعن چاہے کرہن، سورج ہے تو اور چاند ہے تو اور ستارے ہیں تو اور ہوائیں ہیں تو اور شجر و حجر ہے تو، یہ کل مخلوقات جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں تکوینی بادشاہی، پوری کائنات پر اللہ کا حکم چل رہا ہے، تو وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کسی کے شریک ہونے کا سوال نہیں۔ البتہ ایک بادشاہی، یہ دنیا میں انسانوں کا نظام بھی قائم ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ نے کچھ آزادی دی ہے، ہم بھی، ہمارے وجود کا 99% اللہ کے حکم کے تابع ہے، اسی طرح جیسے کہ سورج ہے اور چاند ہے اور ذرات ہیں اور نیوٹرونز ہیں اور پروٹونز ہیں، ویسے ہی ہم بھی تابع ہیں۔ میرے یہ بال میرا حکم نہیں مانتے، میں لاکھ چاہوں یہاں نہ اگے وہ تو اگیں گے، میرے حکم کے تابع تو نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی بیچاروں کو مشقت ہوتی ہے جو روزانہ صبح شیو کرتے ہیں، ایک مصیبت ان کی، لیکن یہ کہ یہ جو بال ہے ان کا حکم نہیں مانتے، وہ تو اللہ کا حکم مانتے، میرا وجود جو ہے وہ تو اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، میں اپنے دل کو جب چاہوں روک لوں، جب چاہوں چلا دوں، یہ تو میرا حکم تو نہیں مانتا، میری اندریاں جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں تو اسی کے حکم سے کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ میرا وجود خود جکڑا ہوا ہے اسی، وہ جو تکوینی حکومت ہے اللہ کی، اس کے اندر تو وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، البتہ میرے وجود کا تھوڑا سا حصہ ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تم شکر گزار ہو جاؤ اللہ کے اور چاہے تم ناشکری کی روش اختیار کر لو، یہ تم نے ہمیں، ہم نے تمہیں ایک اختیار دے دیا۔ اس اختیار کا یوں کہیے کہ وہ ہلدی کی گانٹھ لے کر انسان پنساری بن کر بیٹھا ہوا ہے، میں اور میری مرضی اور میرا اختیار اور ہمارا ملک اور ہمارا قانون، اپنی مرضی سے قانون بنائیں گے، اس کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ جو شرک ہے جس کو آپ سیاسی شرک کہیں گے، اس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر آپ نے حاکم مطلق مان لیا اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قانون سازی کا حق تسلیم کر لیا، اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو اپنے دستور میں مان لیا، کسی اور کی سوورینٹی کو تسلیم کر لیا تو یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. ہمیں کچھ شرک تو معلوم ہے، قبر پرستی کرنے والوں کا پتا ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، لیکن یہ جو شرک ہے اس کی طرف ذہن نہیں گیا کہ جہاں کہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی اور مد مقابل بن کر آئے کہ ہمارا اختیار ہے، قانون ہم بنائیں گے. وہ اگر ایک فرد واحد ہو بادشاہ تو بھی وہ خدا کی بادشاہی میں شادی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اگر ایک قوم ہو کہ نہیں صاحب ہم اپنی اکثریت سے قانون بنائیں گے، جمہوریت بھی اگر وہ مطلق حاکمیت عوام کے لیے مان لی گئی تو شرک ہو گیا کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم. حکم دینے کا اختیار مطلقاً سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور اس نے حکم دیا ہے کہ بندگی اسی کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہی دین قیم ہے، یہی اصل اصول ہے، پورے دین کی جڑ اور بنیاد یہی ہے. اب آپ ذرا اس کی اگر تھوڑی سی شرح مجھ سے سن لیں تو شاید بہت سے نئے نئے شرک آج آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، میرے اپنے اندر بھی ایک شے ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کیا کہتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ آپ کے اندر کیا شے ہے؟ وہ آپ کا نفس ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اراؤن اراؤن نیست. وہ فرعون کے پاس فوج اور لاؤ لشکر بہت تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا میں خدا ہوں، میں درویش فقیر ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن دل میں میرے یہی ہے. اس لیے کہ میرا نفس مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور وہ ہے حرام. نفس کہتا میں نہیں جانتا کون ہے وہ رب جس نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ حلال حرام، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے، مجھے یہ چیز پسند ہے. اور آپ ہاتھ جوڑ کر اس نفس کی پیروی کرتے ہیں. آپ نے کس کو اپنا حاکم بنایا، اللہ کو یا نفس کو؟ یہ شرک ہے یا نہیں؟ قرآن مجید نے اس کو کھول دیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی، آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ الہ کا لفظ کون سا ہے؟ وہی جو آپ کے کلمے میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور سب سے بڑا الہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ نفس، جو کہتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا، میری پسند کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا، میں نہیں جانتا کون اللہ اور کس کا حکم. جیسے فرعون نے کہا تھا میں نہیں جانتا اپنے سوا کہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے، یہ ملک میرا ہے. الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے کہ نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا یہاں کا نظام آبپاشی جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، لہذا میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا، میں ہوں مختار مطلق. یہی تو فرعون نے کہا تھا، وہی آپ کا نفس کہتا ہے اس چھوٹے سے وجود میں میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا. اور آپ سوچ لیجئے آپ کیا کرتے ہیں، اللہ کا حکم پیچھے، نفس کی مرضی آگے. یہ ہے وہ شرک جس سے اگر کوئی بچ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن یہ سب سے مشکل ہے. اس سے جو عہدہ برا ہونا ہے، اس کے پھندے سے نکلنا سب سے مشکل کا. یہاں سے بات شروع کیجئے اور پھر آگے چلیے تو جو ملک ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں یہ نعرہ لگانا ان الحکم الا للہ، یہ تو بڑے دل گردے کی بات ہے. کوئی اپنا تخت جمائے بیٹھا ہے، کسی کی اپنی حکومت ہے، کوئی اپنا نظام لیے ہوئے بیٹھا ہے، تو یہ تو کلمہ بغاوت ہو جائے گا. اس میدان میں پورا اترنا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ ہے دوسری چیز جس کی نفی کی گئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہی بات سورہ کہف میں بھی آئی. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو اس کا اپنا اختیار مطلق ہے، اس کا اپنا ہی حق ہے جس میں وہ کسی کو ساجی بنانے کے لیے تیار نہیں. یہ ہوا سیاسی شرک. ذرا ذہن میں رکھیے، میں یہ اصطلاحات لا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ شرک وہی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. یہ شرک کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے. یہ جو سورہ یوسف میں فرمایا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، انسانوں کی عظیم اکثریت اللہ کو نہیں مانتی مگر یہ کہ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے. تو اس سے بچ نکلنا کہ انسان کہہ سکے اور اللہ یہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ شرک سے پاک ہے، تو سمجھ لیجئے سب سے بڑی سند اس کو مل گئی. اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کوئی نہیں کہ اللہ کہہ دے میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں آپ کو جہاں ملے گا ملے گا وما کان من المشرکین. معلوم ہوا ساری تعریفیں جو کسی بندے کی اللہ کر سکتا ہے وہ سب اس میں آ گئی کہ میرا وہ بندہ مشرک نہیں. اب آئیے تیسری نوع کا شرک. ولم یکن له ولی من الذل، یہ ہے جس کو اب میں کہوں گا مذہبی شرک. وہ سیاسی شرک میں نے کہا اور یہ ہے مذہبی شرک. اللہ کے اولیاء تو ہیں، یہاں بھی نفی نہیں کی کہ اس کا کوئی ولی نہیں، ولی ہیں، اس کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جن کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا رہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا رہتا ہے. تو یہ تو ولایت تو ہے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا باریک نقطہ جو یہاں آیا وہ یہ ہے کہ تم کہیں اپنی دوستیوں پہ قیاس نہ کر بیٹھنا. تمہارا جو تصور ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کسی آڑے وقت میں کام آتا ہے. دوستی کی قدر اس لیے کی جاتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی دست و بازو بن سکتا ہے. من الذل، ذل کسے کہتے ہیں؟ کمزوری، ضعف، اسی سے لفظ ذلیل بنا ہے، جو بہت کمزور ہو اسی کی جمع ذلہ ہے. تو ذل جو ہے کمزوری، احتیاج، ضعف، یہ تو اللہ میں ہے نہیں. اللہ کی دوستی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اس کو ضرورت ہے کہ کسی وقت آڑے وقت میں کوئی کام آئے، کسی وقت دست و بازو کی ضرورت پیش آ جائے، بازو چاہیے. آخر آج کل تو چلیے پھر بھی پولیس ہے اور یہ ہے اور عدالتیں ہیں، کسی زمانے میں تو انسان کی اپنی عزت اور ناموس کا دار و مدار اسی پر تھا کہ کتنے ہاتھ موجود ہیں اس کے ساتھ، ورنہ کہاں کس کی عزت محفوظ تھی. اب بھی ٹھیک ہے، وہ بات اب بھی چل رہی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ سہارے موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے. ورنہ تو یہ کہ دوستیاں اس لیے نبھائی جاتی تھی کہ کیا پتا کس وقت کس کی ضرورت پیش آ جائے. اچھا جب یہ بات ہے تو اب یہ بھی اس کا لازمی نتیجہ ہے، کسی کو اگر دوست رکھنا چاہتے تو کبھی اس کی بات ماننی بھی پڑے گی، کبھی اس کے دباؤ میں آنا پڑے گا. دوست کہہ رہا ہے اگرچہ بات پوری طرح درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن دوستی نبھانی ہے. اگر میں آج اس کا یہ دباؤ قبول نہ کروں تو کل وہ میرے کب کام آئے گا. یہ تین تصورات ہیں دنیا کی دوستی کے، ان تینوں سے نفی کر دیجئے. دوستی تو ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اس کے دوست ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے محبوب ہیں، برگزیدہ بندے ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے. حدیث قدسی میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یا یہ اسی محبت الہی کا پرتاؤ اور عکس ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے. نہ ولایت کا انکار, جو ولایت کا انکار کرے گا وہ قرآن مجید کی صریح بات کا انکار کر رہا ہے. اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے محبوبین ہیں, لیکن یہ ہے کہ تمہارا وہ تصور دوستی کا جو دنیا کا ہے اس میں سے کچھ چیزیں نکال دو. دیکھیے, جیسے اللہ بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں, لیکن ہماری زندگی تو اس اناج کے بل پر ہے, ہوا اور پانی کے بل پر ہے. ہماری زندگی کے ساتھ تو نیند بھی ہے, اونگ بھی ہے, کمزوری بھی ہے, مرض بھی ہے. یہ ہماری زندگی کے لوازمات ہیں. اللہ زندہ ہے لیکن نہ اس کے لیے کسی رزق کی ضرورت ہے, اس کی زندگی کسی اور چیز کے ذریعے قائم نہیں ہے, از خود با خود قائم ہے. اس کو کوئی ذوق اور احتیاج نہیں. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ تو الحی ہے, القیوم ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. تو تم زندگی کے لفظ سے دھوکہ کھا کر اللہ کو بھی اپنی طرح کا زندہ نہ سمجھ لینا. اسی طرح دوستی کے لفظ سے دھوکہ کھا کر اللہ کے دوستوں کو اپنے دوستوں پر قیاس نہ کر لینا کہ کبھی دوستوں کی ناجائز بات نہیں ماننی پڑتی, اب دوست کہہ رہا ہے یہ بات ماں نہیں ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو اس کے ہاں شفاعت کر سکے, زبان کھول سکے بغیر اس کے اذن کے. اذن ہوگا تو بولنے کی اجازت ہوگی, اور اذن کے بعد بھی کون غلط بات کہہ سکے گا وہاں. وقال صوابا, وہاں تو سب کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, کوئی نہ بول سکے گا, کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے دے, اور پھر بھی غلط بات نہیں کہے گا. وقال صوابا, بات کہے گا جو درست ہوگی. یہ تصور شامل کر لیجئے تو معلوم ہوا کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی. اس لیے کہ مذہبی شرک دنیا میں جتنے ہوئے, ایک تو سیاسی شرک حاکمیت, اور دوسرا شرک یہ اولیاء اللہ, یہ بڑے پہنچے ہوئے, یہ بزرگ, یہ محبوب اللہ کے, ان کے ناموں پر استھان بنائے گئے, ان استھانوں پر چڑھاوے چڑھنے شروع ہوئے, وہاں نذرانے آئے, کچھ لوگوں کے لیے وہ کمائی کا ذریعہ بنے. یہ دنیا میں شرک, یہ فلاں بت کا مندر ہے. وہ بت تو نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا, کھاتا پیتا کون ہے, وہ تو وہ پجاری اور پروہت ہے جس کا دھندا چل رہا ہے. لیکن یہ کہ نام پہ کس کے ہے, جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جتنے بت تھے وہ کن کے نام پر تھے, یہ صالحین اور ابرار اور اولیاء اللہ تھے کہ ان کے ساتھ توسل کرنے کے لیے, ان کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرنے کے لیے, وہ اعتکاف کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہم اپنا دھیان لگا سکیں, ان کی تصویریں اور تمثیلیں بنا لی گئیں. یہی بت پرستی کی بنیاد رہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اس میں سے اگر یہ جڑ کٹ جائے, اس کے ولی ہیں اس میں کوئی شک نہیں, اس کے محبوب ہیں اس میں کوئی شک نہیں, محبوب رب العالمین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ کہ درجہ بدرجہ یہ محبوبیت جو ہے یہ صحابہ کو, اولیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو حاصل, اس کا انکار نہیں. لیکن اس کی یہ دوستی دنیا کی دوستی پر قیاس نہ کرنا, لہذا ان کی سفارشوں پر دھوکا نہ کھا بیٹھنا. یہ سفارش کریں گے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں, بس یہ دھوکا کھاؤ گے تو شرک کا رستہ کھل جائے گا. تو تیسری چیز جس کی نفی کی گئی, اس کی میں زیادہ وضاحت آپ کے سامنے اس لیے نہیں کر رہا, یہ پہلو آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے ہے, آپ کے ہاں بیان بھی ہوتا رہتا ہے, تو تحصیل حاصل ہو جائے گی بات. ان تین چیزوں کی نفی کی, قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. جب ملک کی نفی ہوئی تو کوئی اس کے ساتھ اضافہ نہیں کیا, ولایت کی نفی ہوئی تو من الذلے کا اضافہ کیا، ولایت ہے، ولایت حقہ، اس کا انکار کرو گے تو قرآن مجید کے نص کا انکار ہو جائے گا، لیکن من الذلے نہیں ہے، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے کہ خامخواہ ان کی غلط بات مانے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے اوپر دباؤ ڈال سکے اور منوا سکے، غلط بھی اور صحیح بھی اور جائز بھی اور ناجائز بھی، یہ معاملہ اگر رکھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اگر اس سے پاک کر لو گے تو اولیاء اللہ ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں. اب آخری جو ٹکڑا ہے، وکبر ہو تکبیرا، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. یہاں پھر حکم آ گیا، میں نے عرض کیا تھا اول حکم آخر حکم، لیکن پہلا حکم جو ہے اس پر اگر غور کریں گے تو وہ علمی اور نظری اور فکری بات ہے، معرفت کی بات ہے کہ کل تعریف اللہ کے لیے، کل شکر اللہ کا، اس میں کچھ کرنے والی بات نہیں ہے، اس میں سوچ کی درستی ہے، نقطہ نظر کی درستی ہے، فکر کو صحیح رخ پر ڈال دیا کہ شکر بھی کل اللہ کا اور تعریف اور ثنا بھی کل اللہ کی. آخری حکم جو ہے یہ بہت کڑا ہے، بہت بھاری ہے، اس میں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کرنا کیا ہے؟ تکبیر. اب تکبیر کے معنی اگر آپ نے یہ سمجھ لیے کہ اللہ اکبر کہنا ہے تو بڑا سوکھا کام ہے. آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، پورا گلا پھاڑ کے کہہ دیا، اور آپ نے سمجھا کہ حکم پر میں نے عمل کر دیا، بڑی ناسمجھی. اور یہ ناسمجھی جو ہے دیوانہ بکارے خیش ہوشیار، بھاری بوجھ تو اٹھانے کو آدمی تیار نہیں ہوتے، تو ہلکی بات ہی کیوں نہ کرے. لہذا تکبیر کے معنی بن گئے اللہ اکبر کہنا. عجیب بات ہے، تکبیر کے معنی تو ہے کسی کو بڑا کرنا، تنویر کے معنی کیا ہے؟ روشن کرنا، تنویر. تکبیر بڑا کرو کیا معنی؟ ایک تو اس کی بڑائی وہ ہے جو از خود قائم ہے، وہ تو کوئی کیا بڑا کرے گا، وہ ہے ہی بڑا. لیکن ایک تمہاری زندگی کا وہ دائرہ ہے جس میں تم بڑا کرو گے تو بڑا ہوگا، اپنے وجود میں اسے بڑا کرو، نفس کو چھوٹا کرو، نفس کو اس کے سامنے جھکاؤ، تب وہ بڑا ہوا، ورنہ تو نفس بڑا ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کو تو تم نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی. اسی لیے تو فرمایا حضور نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایل جہاد افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے اعلی افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرو، لڑو، زور لگاؤ، اس پر دباؤ ڈالو اور اسے اللہ کے آپ مطیع بناؤ، یہ ہے جہاد افضل، سب سے اونچا، سب سے اعلی. تو تکبیر یہاں سے شروع ہوگی، اسے بڑا کرو، اسے بڑا مانو، اس کی بڑائی کا اقرار کرو، اس کو بڑا کہو، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور اس کو فی الواقع اپنے اندر اس کی بڑائی کو نافذ کرو کہ اس کا حکم آئے اور تم سر جھکا دو، اس کا فرمان سامنے آئے اور تمہارا نفس جو ہے وہ سر جھکا دے. اگر تو یہ چیز پیدا ہو گئی تو تکبیر کا ایک حق تم نے ادا کر دیا اپنے وجود کی حد تک، اور یہی بہت مشکل ہے، بہت مشکل. لیکن اس کا معاملہ کہاں تک جائے گا؟ اگر پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے. اب آپ بتائیے، ہائی کورٹ میں جائیے، وہاں کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، یا وہ قانون، وہ آپ کا کرمنل پروسیجر کا کوئی کوڈ ہو، یا کوئی اور آپ کا دیوانی قانون ہو، وہ بڑا ہے. پارلیمنٹ میں جائیے، وہ تو ہے ہی نہیں، بیچاری ختم ہوئی. لیکن یہ کہ جب بھی کبھی رہیے، بڑا کون ہے وہاں؟ وہاں تو عوام بڑے ہیں، ہمیں حق ہے جو چاہے ہم حکم دیں اور جو چاہے ہم اپنا قانون بنا دیں. اللہ تو بڑا نہیں ہے، وہ اللہ کو تو تھوڑا سا بڑا مانتے ہیں تو آپ مسجد میں مانتے ہیں، باقی گھر میں بھی اللہ بڑا نہیں ہے، گھر میں یا تو بیوی بڑی ہے اس کی مرضی چلتی ہے، اور یا یہ کہ اپنی برادری کا رواج اور قانون بڑا ہے، اس سے ادھر سے ادھر کس سے بس نہیں ہو سکتے. بازار میں جائیں گے تو اللہ بڑا نہیں ہے، آپ کا مفاد بڑا ہے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا، تو اللہ پیچھے، اللہ چھوٹا ہو گیا، اس کا قانون پاؤں تلے روندا اور اپنے مفاد کو آگے رکھا. تو اللہ ہر جگہ چھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس اللہ کو بڑا کرو، یہ بڑا کرنا جو ہے اس میں بڑی قیامت مزمر ہے. اسی لیے آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ ایک جوڑا ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا. سورہ مزمل میں تو حضور کے لیے مشقت اور ریاضت آئی ہے، راتوں کو کھڑے رہا کیجئے، پوری پوری رات، آدھی آدھی رات، یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد قرآن پڑھتے رہا کیجئے. یہ ساری مشقت آپ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اس کے لیے تیاری ضروری ہے، اگرچہ آپ انسانیت کی معراج پر ہے پہلے ہی سے، لیکن یہ جو منصب آپ کے حوالے ہونے والا ہے اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے. وہ بہت بھاری منصب ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے. اور سورہ مدثر میں وہ ذمہ داری آئی، وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے مدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، اب خبردار کیجئے لوگوں کو، یہ جو بے ہوش مدہوش، انہیں فکر ہے صرف دنیا کی، یہی کے عیش کی، یہی کے آرام کی، یہی کے نفع کی اور یہی کے نقصان کی. ان کی آنکھیں بند ہیں، یہ مدہوش ہیں، انہیں بیدار کیجئے، سوتوں کو جگائیے، خبردار کیجئے، اس دن کی خبر دیجئے جس دن کے کھڑے ہونا ہوگا اپنے رب کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور کیا کیجئے؟ اپنے رب کی تکبیر کیجئے، وہ بڑا ہو جائے. اب 23 برس کی محنت شاق کا دیکھ لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مصیبت نہیں جھیلی، کون سی تکلیف نہیں اٹھائی، کس مشقت کی وادی میں سے نہیں گزرے، فاقے بھی آئے اور پتھراؤ بھی ہوا، اور اپنے بہترین اور محبوب ترین لوگوں کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا. تب کہیں جا کر 23 برس کی مدت میں وربک فکبر، آج کا دن وہ ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو گیا، جزیرہ نمای عرب میں اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی. یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے توحید عملی. وہ تھی توحید نظری، فکر و نظر میں الحمدللہ آپ نے کہا، شعور کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کی تکمیل ہو گئی. لیکن توحید عملی یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے، اس کے لیے محنت ہے. پہلے نفس سے لڑو اور پھر جہاد، اور اس کے لیے ایثار اور قربانی اور جماعتی جد و جہد، اجتماعی کوشش، اور اس کے نتیجے میں تکبیر رب ہو جائے، اللہ کو واقعی بڑا مان لیا جائے، اللہ کی کبریائی کا نظام فی الواقع قائم ہو جائے. اس کو ہدف بنا کر انسان اپنی جسم و جان کی صلاحیتیں کھپائے گا تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں موحد ہوں. اور اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ اس ایک آیت کی حد تک بھی توحید پوری نہیں ہوتی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللهم وفقنا لهذا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.